گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل، اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھتے ہیں. کسی موضوع پر کلام ہوتا ہے، اس سے متعلق جو احکام ہوتے ہیں اس پر گفتگو کی جاتی ہے. انشاءاللہ عزوجل آج بھی مختلف مسائل پر ہماری گفتگو ہوگی. انشاءاللہ عزوجل آپ اگر سلسلے میں آخر تک شامل رہیں گے تو علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، قیامت کے روز اللہ عزوجل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عزوجل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک، وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے، نمبر دو، میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. ابتداءً پہلے ان سے ایک سوال ہم یہ کرتے ہیں، اس حوالے سے مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ نماز کے اندر سلام پھیرا جاتا ہے اور ابتدا سیدھی طرف سے ہوتی ہے، یعنی دائیں طرف سے. اگر کوئی بائیں طرف سے ابتدا کر دے تو کیا ہوگا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز میں جو آخری جو ہے وہ نماز کا فرض ہے، خروج بالسنعی اور سلام کے ذریعے جس سے بندہ باہر آتا ہے، اس میں سنت یہی ہے کہ اولاً بندہ دائیں جانب سلام پھیرے اور جو ہے وہ رخسار کو جو ہے وہ مکمل طور پر گھما کر جو ہے وہ سلام پھیرے، اور پھر جو ہے وہ بائیں جانب پھیرے، اور ساتھ ہی لفظ السلام علیکم کہنا بھی واجب ہے. لیکن اگر جو ہے وہ کسی نے غلطی سے، بھولے سے ڈائریکٹ ہی الٹی جانب جو ہے وہ پھیر دیا، تو اب ایسی صورت میں اسے یاد آیا تو اب جو ہے وہ دوسری بار لفظ السلام علیکم کہتے ہوئے سیدھی طرف سلام پھیر لے تو یہ نماز اس کی ہو جائے گی.
صحیح.
خلاف سنت ہوا. سنت تو یہ تھا کہ پہلے دائیں جانب پھیرتا پھر بائیں جانب پھیرتا، لیکن صحیح. اس نے بائیں جانب پھیر لیا تو اب فقط سیدھی جانب پھیر لے گا تو نماز ہو جائے گی. اب سیدھی بار پھیرنے کے بعد مزید دوبارہ اس کو الٹی طرف پھیرنے کی حاجت نہیں ہے.
صحیح.
بلکہ وہ نماز سے باہر ہو جائے گا.
اچھا، سلام پھیرنے کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ پورا رخسار جو ہے وہ کندھے کی طرف وہ کر لے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ بالکل پیچھے جو اس طرف دیکھتے ہیں، پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی نظر آ جاتے ہیں، تو یہ انداز کیسا ہے؟
یعنی اتنا ہو کہ جو ہے وہ جو اس کے سیدھے ہاتھ پر جو نمازی ہیں وہ نظر آئیں، اور مگر مکمل طور پہ پیچھے جو ہے وہ پھیر لینا تو وہ تو سنت سے زیادہ زیادتی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. سنت یہی ہے کہ جو ہے فقط اتنا جو ہے وہ رخسار پھیرا جائے، اور فقط اتنا بھی نہ پھیرنا اور ہلکا سا یوں یوں کر کے گردن کو اسے جو ہے وہ دو جھٹکے دینا تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے. تو سنت یہ ہے کہ اس طریقے سے سلام پھیریں کہ رخسار جو ہے وہ مکمل طور پر دوسری جانب سے اس کا نظر آنے لگ جائے اور اس کی نگاہ کے اندر جو ہے وہ دائیں ہاتھ کے جو ہے وہ آ جائیں، اگرچہ ان کو دیکھے گا نہیں، نگاہ جو ہے وہ اپنے
کندھے
پر ہی نمازی رکھے گا.
مدنی چینل کے ناظرین، نماز جو فرض ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت بڑا انعام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا ایک سبب بھی بنتی ہے، مومن کی معراج بھی ہے. بہت پیاری یہ عبادت ہے. نیت کیجئے پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے کی. اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں. اچھا، ساتھ ہی یہ کہ نماز کے احکام، یہ جو بات ابھی بیان کی گئی اس کا تعلق نماز کے احکام سے ہے، مسائل سے ہے. عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں گئے، امام صاحب کے پیچھے ہم کھڑے ہوئے، جس طرح سب لوگ کر رہے تھے ہم نے بھی اس طرح رکوع سجود کی اور ہم نماز سے فارغ ہو گئے. نماز کے اندر جو ہے وہ پریکٹیکل طور پر، یعنی نماز کے اندر خود اتنے مسائل ہیں کہ جن کا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یعنی اس کے اندر شرائط، فرائض، واجبات، مفسدات، مکروہات، تحریمات، تنزیہ، سنتیں اور مستحبات، یہ ساری چیزیں نماز کے اندر موجود ہیں، ان سب کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ان پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو اس نماز کا حسن کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح حضور ارشاد فرمائے کہ مسجد بیت ہوتی ہے، جیسے نماز کی بات ہماری چلی، اسلامی بہنیں گھروں کے اندر ایک مخصوص جگہ کر لیتی ہیں جس کے اندر وہ عبادت وغیرہ کرتی ہیں، تو کیا وہاں بھی کھانے پینے کے دوران اعتکاف کی نیت ہوگی اس سے پہلے؟ یا
مسجد بیت بنانے کا جو ہے وہ حکم ہے اسلامی بہنوں کو گھروں کے اندر، تاکہ وہاں پر وہ اپنا سنت اعتکاف بھی جو ہے وہ کر سکیں جب رمضان المبارک کا جو ہے وہ موقع آئے۔
صحیح،
تو اب جو مسجد بیت ہے تو اس کے لیے کہا گیا کہ ایک تو اس کی پاکی اور صفائی وغیرہ کا خاص خیال رکھا جائے، یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا بلند جو ہے وہ چبوترہ نما جو ہے وہ بنا لیا جائے۔
صحیح،
اب یہ ہے کہ اس کے مکمل احکام جو ہے وہ مسجد والے نہیں ہیں، کیونکہ مسجد تو ہوتی ہے وقف ہوتی ہے،
صحیح،
اس میں کوئی ذاتی کام نہیں ہو سکتا، جبکہ یہاں پہ تو یہ گھر جب بیچا جائے گا تو وہ دوسرا اس کو اسی مصرف میں استعمال کرے یہ ضروری نہیں ہے، پھر گھر کا یہ ایک حصہ ہے تو اس میں دیگر سارے کام بھی جو ہے وہ ہوتے ہی ہیں، تو مکمل طور پر مسجد کا حکم جو ہے وہ نہیں ہے کہ جس طرح مسجد کے اندر یہ ضروری ہے کہ مسجد کے اندر بغیر جو ہے وہ اعتکاف کے غیر معتکف کو کھانے پینے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے، اور اگر جو ہے وہ غیر معتکف کھانا کھاتا ہے تو اولاً تو یہ ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت کرے گا، اور فقط جو ہے وہ اس کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کرے گا بلکہ جو ہے وہ پہلے کچھ نہ کچھ عبادت کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ میں ضمناً کچھ کھا لے، اور ویسے جو معتکف ہے اس نے اعتکاف پہلے سے ہی کیا ہوا ہے تو اب وہ جو ہے وہ اعتکاف کی نیت کی وجہ سے اس کے لیے کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے، اور بغیر نیت اعتکاف کھانا جائز نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن مسجد بیت کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ اعتکاف کے دنوں کے علاوہ یا اعتکاف کے اندر بھی اگر کوئی دوسری عورت آ کے مثلاً اس کے پاس مسجد بیت میں بیٹھتی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہو کہ اگر وہ اس کے ساتھ افطاری کر رہی ہے تو وہ جو ہے وہ نیت کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسجد بیت کے اندر جو ہے وہ بغیر اعتکاف کی نیت کے بھی کھا پی سکتی ہیں اسلامی بہن۔
مدینہ شریف کے ناظرین، مسجد بیت کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا، آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔
ابو عبید سمون رضا تاری عرض کر رہا ہوں، قادر پراؤں مدینہ تلولیہ ملتان، فلائٹ یہاں سے طائف کی ہے ملتان سے یا کراچی سے، عمرہ ادا کرنے والا احرام کہاں باندھے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔
جو نابالغ بچہ ہے وہ آپ کے قرآن ہے، وہ جماعت کروا سکتا ہے؟
جی اگلی کال۔
محمد نعیم اتاری، خیرپور میرت، سوال یہ ہے، نماز ظہر کی سنت قبلیہ کیا نماز ظہر کے فرض کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں؟
انشاءاللہ اس کا فلیٹ جو ہے وہ طائف کی طرف ہے تو احرام کہاں سے باندھیں؟ کیا
دیکھیے، طائف جو ہے وہ میقات سے باہر کا ہے علاقہ، اور طائف جو ہے وہ آفاق کے اندر شمار ہوتا ہے، جیسے ہمارا پاکستان ہے کہ میقات سے باہر ہے، تو اسی طرح طائف بھی میقات سے باہر ہے، تو اب جب طائف والے جب مکہ المکرمہ کی طرف جاتے ہیں تو ان کی جو میقات آتی ہے وہ قرن المنازل جو ہے وہ جگہ کا نام ہے جو آتی ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، تو اب اگر ان کی طائف کی میقات ہے، جیسے مدینہ منورہ کی کسی کی ڈائریکٹ جو ہے وہ فلائٹ ہو تو اس کے لیے احرام باندھنا جو ہے وہ یہاں سے جاتے ہوئے ضروری نہیں ہے، بلکہ جب وہ مدینہ منورہ سے جو ہے مکہ المکرمہ آئے گا تو اس صورت کے اندر وہ اب یار علی سے جو ہے وہ احرام باندھتا ہے، تو یوں ہی جو طائف ڈائریکٹ چلا گیا تو وہ اسی کی مثل ہے جیسے مدینہ منورہ جانے والا، کیونکہ میقات سے باہر ہے، اب جب وہ وہاں سے آئے گا تو جو طائف کا میقات ہے قرن المنازل وہاں سے جو ہے وہ اس کے اوپر احرام باندھنا ضروری ہوگا، لیکن اگر یہاں سے بھی کوئی احرام باندھتا ہے، اسے پتہ نہیں آگے کا کہ جو ہے وہ کہاں پر جو ہے وہ قرن المنازل ہے، یا آگے کا معلومات نہیں کہ پتہ نہیں ڈرائیور وہاں پر روکے گا یا نہیں روکے گا، تو ایسی صورت میں یہاں سے بھی احرام باندھ کر جانا اس کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
احرام کی پابندیاں تو شروع ہو جائیں گی،
لازمی سی بات ہے، جب احرام باندھنے کا معنی یہی ہے کہ احرام کی پابندیوں کا لزوم ہونا، ورنہ فقط دو چادریں باندھنا اس سے تو جو ہے وہ احرام باندھنا شرعی اصطلاح میں نہیں کہا جائے گا، شرعی اصطلاح میں دار و مدار نیت پر ہے کہ جس سے پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور جتنا زیادہ جو ہے وہ عرصہ احرام میں رہتا ہے تو اتنا زیادہ جو ہے وہ ثواب ملتا ہے اور جو تمام چیزوں سے بچتا ہے، لیکن یہ بھی اس کے لیے جس کو پتہ ہو کہ وہ گناہوں سے بچ سکے گا، جو پابندیاں اس پر عائد ہوتی ہیں ان کی پاسداری کر سکے گا، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے ہی جو ہے وہ احرام باندھ لے, اور جس کو یہ پتا ہے کہ میں جو ہے وہ گناہوں میں پڑ جاؤں گا, پابندیاں نہیں کر پاؤں گا, دم لازم ہو جائیں گے, صدقے لازم ہو جائیں گے, تو اس صورت کے اندر اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں تک اس کو اجازت ہے وہاں تک بغیر احرام چلا جائے, اور جب میقات کا پوائنٹ آ جائے, مقام میقات آ جائے, وہاں سے یا اس سے کچھ پہلے جو ہے وہ احرام باندھ لے.
ٹھیک. حافظ صاحب جو ہے وہ جماعت کرا سکتے ہیں؟
نابالغ جماعت کے لیے جو ہے وہ شرط ہے کہ جو امام ہے وہ بالغ ہو, جبکہ پیچھے جو افراد موجود ہیں وہ بھی بالغ ہیں, تو بالغ کا امام بالغ ہونا ہی ضروری ہے. نابالغ اگرچہ حافظ قرآن ہو, وہ بالغ افراد کی نہ فرض کی جماعت کروا سکتا ہے, نہ واجب کی کروا سکتا ہے, نہ سنت کی جماعت کروا سکتا ہے, اور نہ ہی نفل کی کروا سکتا ہے. تو تراویح وغیرہ کے موقع پر بھی عموماً جو خاص طور پہ سوال یہ ہوتا ہے تراویح سے متعلق ہوتا ہے کہ تراویح کے اندر جو ہے وہ بچہ ہے, نابالغ ہے, اور جو ہے وہ حافظ ہے, تو اب قرآن پاک سننے کا شوق ہوتا ہے لوگوں میں کہ اس سے جو ہے وہ قرآن پاک سن لیں, تو نابالغ جو ہے وہ بالغوں کو تراویح بھی نہیں پڑھا سکتا. ہاں یہ ہے کہ اگر کسی مدرسے میں یا کسی جگہ پر گھر کے اندر ہی نابالغ بچوں کا ہی تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے, تو ایسی صورت میں نابالغ دوسرے نابالغ بچوں کی امامت جو ہے وہ کروا سکتا ہے, اس میں شرن حرج نہیں.
رمضان کے مہینے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شبینے جو ہوتے ہیں عموماً اس کے اندر مدرسے کے جو بچے ہوتے ہیں
وہ
پیچھے بالغ بھی کھڑے ہوتے ہیں,
پیچھے بالغ بھی کھڑے ہوتے ہیں, تو بالغ کو جو ہے وہ نابالغ کی اقتداء کرنا نفل نماز کے اندر بھی جائز نہیں ہے, بلکہ اس کے اوپر یہی لازم ہے کہ بالغ ہی جو ہے وہ جماعت کروائے, تو ہی جو ہے وہ بالغ پیچھے شامل ہوں, اور اگر جو ہے فقط جو ہے وہ بچوں کی ہے اور دیگر بڑے موجود ہیں تو پھر وہ جماعت میں شامل نہ ہوئے سے بیٹھ کر جو ہے وہ سن لیں قرآن پاک کی تلاوت.
اچھا, مثال کے طور پہ اب جو حافظ بچہ ہے اس کی عمر جو ہے 12 سال 13 سال 14 سال یا 15 سال ہے, تو اور آثار جو بلوغ ہیں عموماً اس عمر کے جو بچے ہوتے ہیں عموماً اس طرف ان کا شعور نہیں ہوتا, تو کیا اب جیسے کسی مسجد کے اندر اس طرح کی ترکیب بنتی ہے کہ اس عمر کا آتا ہے حافظ, تو کیا ہم اس سے پوچھیں کہ آپ بالغ ہو گئے, یا ہم خود ہی اندازہ لگا لیں کہ بالغ ہو گیا ہوگا تو ہم کھڑا کر دیں؟
دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ مرد کے لیے بچے کے لیے جو بلوغت کی عمر ہے شرعی اعتبار سے 12 سے 15 سال جو ہے وہ ہے, تو اب جو 12 سے 15 سال کا عرصہ ہے, اچھا جو عمر کے اعتبار سے ہم بات کریں گے جہاں بھی اور آگے بھی کسی بھی جگہ پر جب ہم شرعی مسائل میں بات کرتے تو وہاں پر اسلامی سال مراد ہوتے ہیں, 12 سال مطلب اسلامی سال, 15 سال بھی اسلامی سال مراد ہیں, تو عیسوی اعتبار سے وہ زیادہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بچہ 15 کا نہ ہو رہا ہو لیکن جو ہے وہ ہجری اعتبار سے جو ہے وہ 15 سال کا ہو رہا ہو, تو اگر تو وہ 15 سال کا ہو گیا ہے تو اب اگرچہ داڑھی مونچھ اس کے نہ نکل آئے ہوں, کوئی آثار بلوغت ظاہر ہوئے ہوں یا نہ ہوں, یا وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے, جب وہ 15 سال کا ہے تو اسی صورت کے اندر تو وہ بالغ کے حکم میں ہے, بالغ ہی اسے سمجھا جائے گا, کہا جائے گا, سارے اس کے اوپر احکام لازم ہوں گے. ہاں جب ایسا ہے کہ 15 سال سے کم عمر ہے تو ایسی صورت میں بچے سے پوچھنے کے بجائے جو بھی اس کے جو ہے وہ سرپرست ہیں یا جو بھی جو اس کے والد ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ کہا جائے اور ان کو یوں مسئلہ بتا دیا جائے کہ بھائی دیکھیں یہ شرعی جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ نابالغ بچہ جو ہے وہ امامت نہیں کر سکتا. اب دو ہی صورتیں ہیں, یا تو یوں کہ جناب جو ہے وہ 15 سال کا وہ ہو گیا, یا یہ کہ اس سے پہلے احترام وغیرہ کے ذریعے آثار بلوغت جو ہے وہ ظاہر ہوئے ہوں تو پھر جو ہے وہ حکم ہے, اور یہ ویسے بھی جو ہے وہ والد کے اوپر لازم ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ 12 سال سے اوپر جا رہا ہے تو اب اس کو اس سے متعلق جو ہے وہ ضروری احکام جو ہے وہ بتائے اور سکھائے, تاکہ بچہ جس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے بالغ ہونے کے بعد بھی اس کو نہ پتا ہو کہ میں بالغ ہو چکا ہوں اور پھر نماز اور روزہ اور ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر سستی یا غفلت یا کوتاہی کرے, یا وہ ساری چیزیں تو کرے کیونکہ اسلام نے تو پہلے ہی سے ان چیزوں کا حکم دے دیا, 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم دے دیا, 10 سال سے تاکید کے ساتھ حکم دیا, پھر 10 سال سے روزے کی طاقت رکھتا ہے تو روزے کا بھی حکم دے دیا, لیکن وہی بات کہ اس کو مسائل ہی نہیں پتا, غسل فرض ہے تو اب وہ نماز پڑھ بھی رہا ہے تو اس کی نمازیں جو ہے وہ نہیں ہو رہی, تو یہ تربیت اولاد کا ایک حصہ ہے کہ دینی مسائل دیکھیں نا, سب سے قریب تو والدین کے جو ہے وہ بچہ ہوگا, تو والدین جب اسے نہیں بتائیں گے یا نہیں سمجھائیں گے, یوں ہی خواتین جو ہے وہ اپنی بچیوں کو جو ہے وہ سکھائیں گی تو پھر ان کو کون سکھائے گا؟ پھر دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو بچے غلط صحبتوں کی بنا کے اوپر جو ہے وہ مسائل سیکھنا تو درکنار دیگر غلط راہوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور بے راہ روا ہو جاتے ہیں, تو اصل مسائل کا جو سکھانا ہے بچوں اور بچیوں کو دینی اعتبار سے ہر چیز کے اندر, یہ والدین کی تربیت کا ایک اہم ترین جو ہے جزو ہے, جس سے ہمارے ہاں شرمندگی کی بنیاد کے اوپر یا تو جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کی جاتی ہے، یا اگر آپ یوں کہیں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا کہ خود لاعلمی کی بنا پر کنارہ کشی اختیار کی جاتی ہے، کہ خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ اس سے متعلق کیا احکام ہے جو بچے کو بتائیں گے۔ تو ایسے صورت میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ اس سے متعلق جو کتابیں ہیں وہ بچے کو پڑھنے کے لیے دے دیں، کوئی ان کے استاد آتے ہیں تو جو دینی استاد ہیں جو ساری چیزیں جانتے سمجھتے ہیں، اس چیز میں جو چیز بچے کو سمجھ نہ آئے اور باپ اگر نہیں سمجھا سکتا خود تو ان کی طرف ریفر کریں، تو الغرض ایسی چیز جو ہے وہ اسے دیں۔ کوئی بیان اس موضوع کے اوپر علماء اہل سنت کا ہے تو وہ دے دیں، جناب غسل کے بیان ہے، فرض وضو کا بیان ہے تو وہ جو ہے وہ دیا جائے۔ تو ان تمام ذرائع کے ذریعے آج کل تو بہت ذرائع موجود ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ اپنی اولاد کو یوں بھی تربیت جو ہے وہ دے سکتے ہیں، تو یہ دینا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔
مدی شر کے ناظرین، اس جواب سے یہ پتہ چلا کہ جو والدین ان کی ذمہ داری کس قدر بڑھ جاتی ہے اپنی اولاد کو شریعت کے احکام سکھانے کے حوالے سے، تو اگر بالفرض اللہ نہ کرے اگر ایسا معاملہ ہے کہ والدین خود ہی آگاہ نہیں ہیں تو اندازہ لگائیں کہ اولاد کا پھر کیا ہوگا۔ تو یہ سلسلے ہمارے لیے معاون و مددگار ہوا کرتے ہیں، والدین دیکھیں، گھر والے بیٹھ کر دیکھیں، بچوں کو دکھائیں، تو یوں ان سلسلوں کی برکت سے بھی اب جیسے جو ابھی گفتگو ہوئی اور اس عمر کے اگر بچے مدنی چینل پر بیٹھے ہوں اور اس کو دیکھ رہے ہوں تو ان کو بھی مل جائے گا کہ ہمیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے یا ہو چکا اور شریعت کے ہم مکلف ہیں یا نہیں ہیں۔ نماز ظہر سے قبل کی جو سنتیں ہیں اگر کوئی جماعت کے بعد پڑھے، یعنی اپنی عادت بنا لے یا اس طرح کا؟
دیکھیں ظہر کی جو سنتیں ہیں اور ان پر جو محافظت سے متعلق آیا، تو چار جو رکعتیں ہیں ظہر سے پہلے محافظت کرنی ہے اس کو لازم کرنا ہے، وہ ایک سلام کے ساتھ ہیں، اور چار جو ہے وہ بعد میں ہیں، وہ دو دو سلام کے ساتھ، دو رکعت سنت اور دو رکعت نفل ہے۔ تو جو پہلی جو چار سنتیں ہیں ان کی خاص تاکید آئی، اور سنتوں کے اندر سب سے پہلا درجہ فجر کی سنتوں کا ہے جو کہ قریب بواجب ہے، اور اس کے بعد ظہر کی سنتوں کا ہے کہ خاص ظہر کی سنتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انہیں ترک کرے تو اسے میری شفاعت جو ہے وہ نہیں پہنچے گی۔
صحیح،
تو کس قدر جو ہے وہ سخت اس کے اوپر وعید ہے کہ میری شفاعت سے جو ہے وہ محرومی ہو جائے گی جو ظہر کی سنتیں ترک کریں۔ تو سنت کا جو اصل مقام ہے وہ چار سنت کا فرض سے پہلے ہے، تو اس کو اسی مقام پر ادا کریں گے تو وہ سنت مکمل طور پر اپنے جو ہے وہ تمام حقوق کے ساتھ ادا ہوگی۔ ہاں اگر اب یوں ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی، کسی وجہ سے جو ہے وہ سنت رہ گئی اور جماعت کھڑی ہو گئی، تو اب جماعت میں شامل ہونے کا حکم ہے، تو جماعت میں شامل ہو تو اب اس کے بعد اسے چھوڑ نہ دے کہ اس کا وقت تو ختم ہو گیا، بلکہ اب بعد میں پہلے دو سنتیں ادا کرے جو بعد والی ہیں، پھر پہلے والی چار سنتیں ادا کرے جو رہ گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد دو رکعت نفل ادا کرے۔ یوں بھی سنت جو سنت مؤکدہ ہے اس کی تاکید آئی ہے تو وہ ادا ہو جائے گی، لیکن پھر بھی کچھ کمی ضرور رہ جائے گی کہ جو اس کا مقام تھا وہاں سے اس نے اس کو ہٹا دیا، لیکن پڑھنا پھر بھی جو ہے وہ ضروری ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس بات کی عادت جو ہے وہ ہرگز نہ ڈالے۔ جیسے گھر میں خواتین جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں، تو جب بعد میں بھی پڑھنی ہے تو ایسی صورت کے اندر پہلے ہی پڑھا جائے جو اس کا مقام ہے۔ یوں ہی پتہ ہے کہ وقت موجود ہے تو اب بجائے اس کے کہ سنت جو ہے وہ ادا کریں، کھڑے ہوئے جو ہے وہ مسجد کے گیٹ کے اوپر باتیں کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے اور سنتوں کا وقت گزار رہے ہیں کہ چلیں جناب بعد میں جو ہے وہ پڑھ لیں گے، تو یہ جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ اس چیز کے خلاف ہے کہ آپ سنت کو اس کے مقام پر ادا نہیں کر رہے اور اس چیز کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایسی سنت جس کے بارے میں خاص حضور نے فرمایا کہ جو اس کو ترک کرے اسے میری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں فجر کی جو سنتیں ہیں اگر وہ قضا ہو جاتی ہیں، وہ رہ جاتی ہیں، تو ان کے اندر تو یہاں تک حکم ہے جب وہ قریب با واجب ہیں، تو ظہر کی سنتوں میں تو اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ سنتیں شروع نہیں کر سکتے، اب آپ کو جو ہے وہ بعد میں ہی پڑھنی ہوگی، لیکن چونکہ فجر کے بعد جو وقت ہے اس میں کوئی نفل نماز سنت کوئی بھی جائز نہیں ہے، تو اس کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر آخر وقت تک یہ پتہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے تک بھی میں سنتیں پڑھ کر امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، تو پہلے سنت پڑھنے کا حکم ہے کہ اگرچہ آپ قعدہ اخیرہ میں بھی امام سے ملیں گے سنتیں پہلے پڑھ لیں، قعدہ اخیرہ میں مل کے جماعت قائم کر لیں، لیکن اگر یہ پتہ ہے کہ اب امام سلام پھیر دے گا میں سنتیں پڑھوں گا، تو ایسی صورت میں جماعت میں اس کو شامل ہونے کا حکم ہوا۔ اب ان سنتوں کو کہاں پڑھیں؟ تو اب ان سنتوں کو جب فجر کا وقت ختم ہو جائے اور اس کے بعد جو 20 منٹ طلوع آفتاب کے بعد مکروہ وقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ آج کی سنتیں پڑھ لینا، سنت فجر جو فوت ہوئی، یہ بہتر ہے، اور پھر یہ پڑھنا بھی اسی دن زہوہ کبریٰ تک، یعنی جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، اس وقت تک ہے۔ اگر وہ وقت بھی گزر گیا تو پھر اب ان کا پڑھنا نہیں ہے۔ ظہر کی سنتیں رہ گئیں تو وہ جو ہے وہ بعد میں پڑھی جائیں گی. عصر کی سنتیں جو غیر موقعہ ہیں وہ چونکہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل جائز نہیں ہے, تو اگر عصر کی سنتیں پہلے والی رہ گئیں تو وہ بعد میں نہیں پڑھی جا سکتی. اور عشاء سے پہلے کی جو چار سنتیں ہیں اگر وہ رہ گئیں تو بعد میں پڑھنے سے وہ سنت ادا نہیں ہوگی, ہاں ایک نفل نماز کے طور پر اس کا ثواب ملے گا. تو جو سنتیں ان کا جو جو مقام ہے تو ان کو انہی مقام پر ادا کریں, کہ بعض سنتوں کی تو وہ حقیقت ہی فوت ہو جائے گی, جیسے عشاء کی سنتیں ہیں کہ اگر وہ فوت ہو گئیں ابتدا میں تو بعد میں پڑھنے سے وہ سنت کا ثواب نہیں ملے گا. یوں ہی فجر کے اندر کہ جس کے لیے جماعت تک کے جو ہے وہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ جماعت کے آخر تک شامل ہونے تک پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے, تو اس کی بھی پابندی کی جائے. الغر سنت مؤکدہ جو ہیں ان کا پڑھنا تو ضروری ہے, اور سنت مؤکدہ کا ایک عمومی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی سنت مؤکدہ کے ترک کی عادت بنا ڈالتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ گناہگار ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا جو ہے وہ مستحق ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ سنتیں چاہے جو ہے وہ مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ, مؤکدہ میں خاص طور پر ترک کی صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی بھی ہے. اب یہاں پہ یہ چیزیں دیکھیں, کمپیریزن یوں نہ کیا جائے کہ جناب یہ سنت ہے یا یہ نفل ہے. اس کی ایک بڑی جو ہے وہ ایک پیاری مثال میں عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ کسی شخص کو یہاں سے ہر مہینے جو ہے وہ مکہ المکرمہ شریف جانے کا جو ہے وہ موقع ملے, تو کیا وہ یہ کہہ کر چھوڑ دے گا کہ یار یہ نفلی تو ہے اس دفعہ میں نہیں جاتا؟ ہر بندہ ہر بار جائے گا. تو جب وہاں جو حاضری ہے وہ رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضری ہے, تو یہاں جو بار بار موقع مل رہے ہیں سنت کی صورت میں نفل کی صورت میں, یہ بھی رب کی بارگاہ میں حاضری کے ہی مواقع ہیں, تو ان کو کیوں یہ کہہ کر ترک کیا جا رہا ہے کہ جناب سنتی تو ہے نفلی تو ہے؟ تو حاضری تو وہاں بھی رب کی بارگاہ میں ہے اور یہاں بھی ہے, تو اس حاضری کو جو ہے وہ ہم اس قدر جو ہے وہ اچھا بنا لیں, اور بار بار جو حاضری کی ہمیں اجازت مل رہی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے احسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو قبول کریں, اور جتنا ہو سکے جب جب ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوں.
مدنی چینل کے ناظرین, یہ تو شریعت کی طرف سے ہمیں ایک رخصت ملی کہ سنت مؤکدہ و غیر مؤکدہ کی تقسیم ہو گئی. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی سنت غیر مؤکدہ اگر ادا نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا, واقعی ایسا ہی ہے. لیکن جس طرح بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہر ہفتے مکہ شریف جانے کی اگر ہمیں اجازت مل جائے, اذن مل جائے, تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ مکہ شریف جانا ایک نفلی کام ہے تو میں اس ہفتے نہیں جا رہا؟ ظاہر یہ نہیں کہیں گے. تو اپنے رب کی بارگاہ میں یہ حاضری ہے سجدے کی صورت میں, یعنی نماز کی جو اصل ہے وہ سجدہ ہی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتا ہے. نفل کی صورت میں یا سنتوں کی صورت میں ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی پانچوں نمازیں باجماعت اور مکمل ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ عزوجل. اچھا حضور ارشاد فرمائے کہ آج کل جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو نام رکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا اینٹک نام ہونا چاہیے, خاندان میں کسی کا نہ ہو, معاشرے میں کسی کا نہ ہو, تو بعض بڑے عجیب و غریب بھی رکھتے ہیں. افتاح میں بھی اس طرح کی کالیں بھی آتی ہیں, تو ایمان نام رکھنا کیسا؟ ایمان
دیکھیں, نام رکھنے کے بارے میں اصول جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, یعنی نام رکھنا اولاد کا یہ والد پر حق ہے, وہ حقوق جو کہ اولاد کے والدین پر ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا جو ہے وہ نام رکھا جائے. تو نام وہ ہونا چاہیے جو کہ بامانہ ہو, اور بہتر یہ ہے کہ سلف صالحین کی نسبت سے جو ہے وہ نام رکھا جائے. بچہ ہے تو صحابہ کرام علیہ رضوان یا انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر نام رکھیں, بلکہ سب سے بہتر یہ ہے کہ بچہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء ذاتیہ ہیں محمد اور احمد, ان کے اوپر بچے کا نام رکھے. پکارنے کے لیے پھر جو ہے وہ کسی صحابی یا کسی نبی کے نام پر جو ہے وہ اس کا نام رکھا جائے. دوسرا بچیاں ہیں تو جو ہے وہ ان کا نام صحابیات کے ناموں پر رکھا جائے, ازواج مطہرات کے ناموں پر رکھا جائے, دیگر صالحات کے نام پر بچیوں کا نام رکھا جائے. یہ جو ایک جو ہے وہ کانسیپٹ چل نکلا ہے کہ جناب یونیک نام رکھنا ہے جو کہیں بھی نہ ہو, اور اس کے لیے بسا اوقات ایسے ایسے نام نکال کے لے آتے ہیں, نیٹ کے اوپر سرچ کرتے ہیں, نیٹ کے اوپر نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں موجود ہیں, ہر چیز کا آپ کو ایک الگ ہی میننگ جو ہے وہ مل رہے ہوں گے. ہر دوسرے تیسرے نام کے اندر یا تو وہ جنت کا دروازہ ہوگا یا وہ جنت کا پھول ہوگا یا وہ درخت ہوگا, جس کا جو ہے وہ ہمیں کتابوں کے اندر کہیں تذکرہ نہیں ملتا, لیکن وہ نیٹ کی کتابوں کے اندر سارے تذکرے موجود ہوتے ہیں, اور وہ سارے غیر مستند ہوتے ہیں اور غیر یقینی باتیں ہوتی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. تو اولاً تو نام رکھنے سے متعلق یہ ہے کہ نام وہ رکھا جائے جو بامانہ نام ہو. اچھا پھر یہ کہ نام جو ہے وہ بامانہ کے اعتبار سے یوں بھی دیکھ لیں کہ نام تو مختلف چیزوں کے ہوتے ہیں نا, کسی چیز کا بھی نام ہے, جیسے گلاس ہے تو کوئی گلاس تو اپنے بچے کا نام نہیں رکھے گا, کیونکہ یہ جو ہے وہ پرسن کا نام جو ہے وہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بچے کا نام رکھیں وہ پرسن والا نام ہے یا کسی جگہ کا نام ہے، کسی چیز کا نام ہے، کس اعتبار سے جو ہے وہ اس چیز کو نام رکھ رہے ہیں، تو یوں بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اب جیسے ایمان نام رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نام اپنی زندگی میں تبدیل فرمائے. بعض لوگوں کے جب نام سنے تو اس کو تبدیل کر دیا کہ یہ یوں بہتر نہیں ہے، یوں نام رکھ لو. تو ایمان اور اس طرح کے دیگر ناموں سے متعلق یہ ہے کہ یہ نام رکھنا جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، بچنا بہتر ہے. وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مثال کے طور پہ گھر پہ پوچھتا ہے ایمان گھر پر ہے تو کہیں ایمان نہیں ہے، تو یہاں پر کہنے والا تو وہ اپنی بچی کی نفی کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، لیکن ایک مفہوم یہ نکل رہا ہے کہ معاذ اللہ ایمان ہی جو ہے وہ گھر پہ نہیں ہے. یا برکت کا پوچھا، کسی کا نام برکت ہے، برکت گھر پر ہے، نہیں برکت گھر پہ نہیں ہے. تو اب آپ تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ فلاں شخص موجود نہیں ہے، لیکن ایک اس کا جو ہے وہ معنی یہ بھی جا رہا ہے کہ گھر میں برکت ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے نام جن کے اندر یہ معنی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں کہ جس سے اس اصل چیز کی طرف کی بھی نفی ہو رہی ہوتی ہے، ایسے نام رکھنے سے منع کیا گیا اور ان کو علماء نے مکروہ تنزیہی قرار دیا. تو اس لیے ایسے ناموں سے جو ہے وہ بچنا بہتر ہے. دعوت اسلامی کی جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب جو ہے وہ شائع کی ہے، نام رکھنے کے احکام. اس میں بہت سارے جو ہے وہ اچھے نام صحابہ اور صحابیات کے جو ہے وہ میننگز کے ساتھ موجود ہیں، اور اس سے متعلق جو شرعی احکام ہیں کہ کون سے نام رکھنا جو ہے وہ ناجائز ہیں. جیسے رحمان نام رکھنا، تو عبد الرحمان نام رکھنا ضروری ہے، صرف رحمان نام رکھنا جو ہے وہ منع ہے. یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے عبداللہ نام ہے تو عبد الرحمان اور عبداللہ، تو اب اگر دونوں سے پہلے اگر عبد ہٹا دیں تو وہاں اللہ ہو جائے گا، یہاں رحمان ہو جائے گا. تو رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، تو یہ دوسرے کا جو ہے وہ نام رکھنا صرف رحمان یہ جائز نہیں ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی ہم نام رکھیں، اولاً تو سب سے بہتر یہ ہے کہ بزرگوں کے ناموں میں سے نام رکھیں گے تو اس پہ یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ نام درست ہے، کیونکہ صالحین اور صالحات کے ناموں میں سے ہیں. اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی نام جو ہے وہ رکھنا چاہیں تو اس میں جو ہے وہ اولاً جو ہے وہ پوچھ لیا جائے، مشورہ کر لیا جائے کہ کیا یہ نام درست ہے یا نہیں.
ٹھیک، آئیے آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں.
زاہد علی بات کر رہا ہوں راولپنڈی. سوال یہ کرنا ہے کہ ایک شخص عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے، کچھ لوگوں کا گروپ جا رہا ہے ان کے ساتھ، لیکن فی الوقت اس کے پاس پیسے میسر نہیں ہیں، کیا وہ ادھار لے کر جا سکتا ہے؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
اگر کسی سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے تو اس کی توبہ کا کیا طریقہ کار ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
جب جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، خطبہ اسٹارٹ کرتے ہیں، تو بیچ میں جو قاعدہ ہوتا ہے خطبے میں، وہاں کیا پڑھنا چاہیے؟
عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، گروپ ہے کوئی، اس میں ان کے پاس پیسے نہیں، ادھار لے کر جا سکتے ہیں؟
دیکھیں، اول اس میں یہ ہے کہ حج کا ایک معاملہ ہے کہ حج پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ حج کس کے اوپر فرض ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آدمی جو کہ صاحب استطاعت ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے. پھر آگے کی طرف معاملہ جاتا ہے کہ اگر جب وہ حج کی تیاری کرنے لگے تو جتنے بھی حقوق العباد ہیں وہ اپنے ادا کر دے،
صحیح،
کیا پتہ واپسی ہو یا نہ ہو، حقوق اللہ جو ہیں ان کی بھی ادائیگی کر دے، تاکہ اب اگر واپسی بھی ہو تو ایک ایسی نئی زندگی کے ساتھ ہو کہ جس زندگی کے اندر اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، ایسا پیدا ہوا جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو اس لیے کہا گیا کہ سارے معاملات جو ہے اپنے ختم کر کے کلیئر کرا کے جو ہے وہ جائے. یہی عمرہ چونکہ جو ہے وہ ایک چھوٹا حج جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، حج اصغر بھی اسے کہا جاتا ہے، تو اب عمرہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں یا کسی بھی سفر پہ جا رہے ہیں،
صحیح،
تو یہ ہے کہ اپنے معاملات جو ہے وہ کلیئر کرا کے جائیں، کیا پتہ اس سے واپسی ہو یا نہ ہو، تو یہ قرض کا بار جو ہے وہ سر کے اوپر اپنے رہ جائے گا، اور پھر پیچھے ورثہ اس کی ادائیگی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یہ ایک الگ جو ہے وہ معاملہ ہے. تو اس لیے کہا کہ قرض یا حقوق جو بھی بندوں سے متعلق ہیں انہیں ادا کر کے اپنے کسی بھی سفر میں جا رہا ہے تو بندہ وہ سفر اختیار کرے. ہر سفر کو جو ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنا آخری سفر شمار کرے، سفر آخرت کی طرف اس سفر کو شمار کرے. تو ان معنوں کے اندر یہ ہے کہ قرض جو ہے وہ نہ لیا جائے، کہ نہ جانے جو ہے وہ اس کے سر پر جو ہے پڑا ہوگا. لیکن اب جیسے موجودہ صورتحال میں کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اس کا مال تو موجود ہے، ابھی وہ مال حاصل نہیں کر سکتا، بی سی کہیں ڈالی ہوئی ہے، بی سی اگلے مہینے کھلنی ہے، ابھی اس مہینے سارے گھر والے جا رہے ہیں یا دوست احباب جا رہے ہیں تو ابھی ساتھ چلے آئے گا، بعد میں اکیلے جانے میں پریشانی ہوگی. اب کسی سے قرض لے لیا اور جو ہے وہ اس کا کہہ دیا کہ بھئی فلانے تم اس کو قرض ادا کر دینا، یا اس طرح کا کوئی بھی ایسا بندوبست کر کے قرض لے کر چلا گیا، تو اس صورت کے اندر جا سکتا ہے، اور اس صورت میں قرض لے کر جانے کے اندر اس کا عمرہ یا حج بھی ادا ہو جائے گا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اس بات کا خیال کریں جب بھی کسی بھی سفر میں جائے، ویسے بھی ہونا چاہیے لیکن سفر میں چونکہ زیادہ اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ آدمی اس دنیا سے ہی جو ہے وہ سفر نہ کر جائے، تو اس میں یہ ہے کہ جانے سے پہلے جو بھی اپنے حقوق و لباس سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، فلاں کا دینا ہے فلاں کا لینا ہے، اس کے لیے کوئی جو ہے وہ وصیت لکھ جائے یا جو ہے دو چار افراد کو گواہ بنا کر انہیں اس بات کی جو ہے وہ نصیحت کر کے جائے، اپنے ورثہ میں سے جو قابل اعتماد ہے کہ بھائی میرے بعد ان ان کا ہے، ان ان کو ان ان مالوں سے ادا کر دینا تاکہ میں سبکدوش ہو جاؤں، یہ ضروری ہے۔
گناہ کبیرہ کی توبہ کس طرح ہو؟
گناہ کبیرہ کی توبہ اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کرنے سے ہوگی۔
صحیح،
یعنی گناہ صغیرہ تو وہ ہیں کہ کئی ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے گناہ صغیرہ بندے کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنا، تو ان کے درمیان جو گناہ ہوں وہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں گناہ صغیرہ مراد ہے۔ اور بھی دیگر روایتوں کے اندر جو گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کی معافی بعض اعمال کے ذریعے ہوتی ہے، جیسا کہ نماز جنازہ کے اندر جنازے کے ساتھ چلنا، تو جو جنازے کے ساتھ 40 قدم چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مختلف بعض بڑے اعمال ہیں جن کے اندر یہ کہا گیا کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کبیرہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس سے ہٹ کر اس گناہ کی سچی توبہ، یہ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سچی توبہ کی شرائط کی طرف جائیں تو وہ سب سے پہلی یہ ہے کہ بندے کو اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی ہو، اور پھر اس کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ کبھی بھی یہ گناہ جو ہے وہ میں نہیں کروں گا، اور اس کا اس گناہ سے جو ترک ہو وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ کوئی گناہ یوں نہ چھوڑ رہا ہو کہ نہیں میں اب بہت کمزور ہو گیا ہوں تو اب یہ گناہ چھوڑ دیتا ہوں، تو کمزوری کی بنا کے اوپر گناہ چھوڑنا کوئی رب تعالیٰ کی جو ہے وہ رضا کے حصول کے لیے گناہ چھوڑنا نہیں ہوا، کل کو پھر تندرست ہو جائے گا تو پھر گناہوں کی طرف لوٹ جائے گا۔ یوں ہی اگر آئندہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ نہیں ہے، ابھی چھوڑ رہا ہے کہ بھائی میں آج جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں اس چیز کو، اور خود ذہن میں دل میں یہ رکھا ہوا ہے کہ میں نے پرسوں جو ہے وہ یہ کام دوبارہ کرنا ہے گناہ کا، معاذ اللہ، تو یہ سچی توبہ جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے۔ تو گناہ کے لیے سچی توبہ جو ہے، گناہ کی سچی توبہ، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ندامت ہو، اپنے کیے پر شرمندگی ہو کہ اللہ عز و جل کی نافرمانی میں نے کی، اس اعتبار سے شرمندگی۔ دوسرا یوں کہ جو ہے وہ اس آئندہ نہ کرنے کا اس کا پختہ ارادہ ہو، اور اگر اس گناہ کا کوئی ایسا تعلق ہے جس کی ادائیگی بھی لازم آتی ہے، جیسے زکوٰۃ ادا نہیں کی یا نمازیں قضا کی ہیں، تو ان کی ادائیگی بھی مکمل طور پر کرے کہ زکوٰۃ ادا کرے، یا اگر نمازیں ذمے میں باقی ہیں تو ان کی ادائیگی بھی کرے۔ تو یوں سچی توبہ کرے تو سچی توبہ سے اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس میں دو صورتیں، ایک یہ گناہ یاد ہے کہ فلاں گناہ کی جو ہے وہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، جو گناہ یاد ہے تو اس گناہ کا نام لے کر اس اعتبار سے سچی توبہ کر لے، اور جو گناہ یاد نہیں ہے تو ان میں پھر عمومی توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو بھی گناہ مجھ سے اب تک سرزد ہوئے، صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں، ان تمام سے جو ہے وہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے ندامت اور شرمندگی ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہوں۔
ٹھیک ہے، جمعے کی نماز میں جو خطبہ ہوتا ہے اس میں جو وقفہ آتا ہے دو کے درمیان،
جی جی،
اس میں کیا پڑھیں قاعدے؟
جمعے کے دن میں جو ہے وہ مبارک دن ہے، اس میں ایک ایسی ساعت ہے جس کے اندر جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اس ساعت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہے اس دوران جو ہے یہ وہ مقبول ترین ساعت ہے کہ اس میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو مقتدی کو چونکہ بات کرنے کی یا زبان سے دعا کرنے کی، دعا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ اس خطبے کے وقفے کے اندر دل میں جو ہے وہ اپنی لیے کوئی بھی نیک جائز دعا کر سکتا ہے، اپنی مادری زبان میں بھی دل میں اس دعا کو سوچ سکتا ہے، اور جو ہے وہ زبان سے نہیں کہہ سکتا، اور عربی کی جو دعائیں ہیں ان کو بھی دل ہی دل کے اندر پڑھ سکتا ہے۔
ٹھیک، سو حضور ارشاد فرمائے کہ جیسے بھی آپ نے قرض کی بات ارشاد فرمائی تھی کہ قرض کے ذریعے عمرے پہ جانا، ہمارے معاشرے میں قرض کا لین دین کا سلسلہ بھی ہے، اب اگر کسی نے قرض لیا تو مقروض سے جب مال لیتے ہیں تو جو موجودہ نرخ چل رہے ہوتے ہیں بازار کے اندر اس سے کم میں لینا کیسا؟
کہ اگر تو کسی کو قرض جو ہے وہ اس شرط پر دیا کہ مثلا کوئی قرض لینے آیا، اسے کہا کہ جو ہے وہ میں قرض اس شرط پر دیتا ہوں کہ تم مجھے جو ہے جو تم مال بیچتے ہو، وہ کسی بھی کام کا وہ بیوپاری ہے، تو مجھے جو ہے تم اس کو سستی قیمت کے اندر دو گے، تو یہ بھی جو ہے وہ سود ہے کہ قرض پر نفع حاصل کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو قرض جر منفعت فہو ربا, ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ سود ہے.
ٹھیک,
تو اس کی اسلام میں جو ہے وہ ہرگز اجازت نہیں ہے. کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے جیسے بڑی منڈیاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے وہ آڑتیوں سے جو ہے وہ قرض لینے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں جو کہ کسان ہوتے ہیں. اب وہ قرض لینے آتے تو وہ اس شرط کے اوپر قرض دیتے ہیں کہ بھائی مال تم ہمیں ہی بیچو گے. ایک تو یہ شرط ہوتی ہے کہ ہمیں مال بیچو گے, دوسری یہ شرط ہوتی ہے کہ بھائی مارکیٹ ریٹ سے کم میں بھی جو ہے وہ ہمیں بیچو گے. تو یہ گویا کہ قرض دے کر اس کے اوپر نفع حاصل کر رہے ہیں, تو یہ بھی سود ہے. یعنی سود میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مال ہی ہو, بلکہ اگر کسی منفعت کا بھی نفع حاصل کر رہے ہیں تو وہ بھی سود ہے, اس کی بھی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے. مثلا کسی کو یہی کہہ دیا کہ میں تمہیں قرض تو دے رہا ہوں, اب اس کے اوپر اس سے سود تو نہیں لے رہا, جتنا دے رہا ہوں اتنا ہی لوں گا, لیکن تم نے میرے گھر کا کلر بھی کرنا ہے اور کلر کے پیسے میں نہیں دوں گا تمہیں. تو اب یہ جو کلر کی ساری منفعت حاصل کر رہا ہے کہ اگر وہ مزدوری اس سے لیتا تو وہ پیسوں میں ہی بن جاتی, تو یہ وہی قرض کے اوپر ہی نفع اٹھانا ہوا جو کہ سود ہے اور حرام.
ٹھیک, اسی طرح موبائل میں جو اکاؤنٹ ہوتا ہے, جو رقم ہوتی ہے مخصوص رقم رکھنے پر فری منٹس بھی ملتے ہیں, میسیجز بھی ملتے ہیں, تو یہ اس میں کیا فرمائیں؟
بعض کمپنیوں نے جو ہے وہ اس طرح کی سہولت نکالی ہوئی ہے کہ جو کمپنیاں ایک جگہ سے رقم دوسری جگہ منتقل بھی کرتی ہیں, تو اب انہوں نے ایک اکاؤنٹس جو ہے وہ مثلا بنا دی ہیں کہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ اتنی مخصوص رقم جو ہے وہ رکھیں, اس سے کم جو ہے وہ رقم نہ کریں, ایوریج بیلنس آپ کا جو ہے وہ اتنا ہو, مثلا 2000 ہو. تو اب اس بنیاد کے اوپر کہ جب تک وہ پیسے ہوتے ہیں تو فری منٹس یا فری میسیجز جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ اتنے ملتے رہتے ہیں, اور جب وہ رقم کم ہو جاتی ہے تو پھر یہ فری منٹس اور میسیجز جو ہے وہ نہیں ملتے. اور تو اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ جو فری منٹس اور میسیجز مل رہے ہیں یہ اس قرض کی بنیاد پر مل رہے ہیں. اب وہ قرض کیسے؟ وہ قرض یوں ہے کہ جب آپ کسی بھی بینک کے اندر یا کسی بھی ادارے میں رقم جمع کرواتے ہیں اور یہ طے ہوتا ہے کہ مجھے میری رقم پوری واپس ملنی ہے,
صحیح,
اس میں سے جو ہے وہ کٹوتی نہیں ہوگی بلکہ میری رقم پوری کی پوری مجھے واپس ملے گی, تو یہی قرض کی بنیاد ہے کہ قرض کے اندر آپ کسی کو بھی پیسے دیتے ہیں تو یہی طے ہوتا ہے کہ بھائی میری رقم مجھے آپ پوری واپس کریں گے, چاہے آپ کو نقصان ہو یا نفع, اس سے میرا تعلق نہیں ہے. تو جب وہ قرض ہے تو قرض کے اوپر جو بھی نفع حاصل ہوگا, چاہے سروسز کی صورت کے اندر ہو جیسے کہ یہ ہے, تو یہ بھی سود ہے, اس کی بھی جو ہے وہ اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے, جیسے وہ ہے نا حدیث مبارک کے اندر مفہوم ہے کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر ایک شخص کو جو ہے وہ سود کا غبار بھی پہنچے گا. تو یہ وہی زمانہ ہے کہ دیکھیں مختلف طریقوں سے اسکیموں کے ذریعے سے جو ہے وہ سود جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے, اور ہر بندہ جانے انجانے کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی پہلے تو لوگ یہی سمجھتے تھے فقط جو ہے وہ اور جو بڑے بوڑھے تھے وہ بینک کی نوکری کو جو ہے وہ حرام سمجھتے تھے, اور جو اس کی نوکری ہے وہ جو بھی سود سے متعلق ہے وہ اب بھی حرام ہی ہے, تو بڑا برا سمجھا جاتا تھا, یعنی کہ جیسے جوا رشوت اس طریقے سے اس چیز کو سمجھا جاتا تھا. لیکن اب یہ جو نت نئے طریقوں سے جو مختلف جو ہے وہ اسکیموں کے ذریعے سود پھیل گیا, تو وہ ایک تو لا علمی کی بنا پر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سود ہے بھی یا نہیں, یا اگر جو ہے پتہ بھی ہوتا ہے تو اس کو اس طریقے سے مزین کر دیا گیا ہے اس گناہ کو پورا جو ہے لگا کر کہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم گناہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. وہ لوگ جو کہ بینک میں پیسہ نہیں رکھواتے کہ نہیں یار وہاں سود ملے گا, جب اس طرح کی بعض اسکیموں میں دیکھیں تو وہ خود مبتلا ہوتے ہیں اور وہ یوں جو ہے وہ سود کا نفع جو ہے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور اسے وہ سمجھ نہیں ہو رہے ہوتے. تو اس چیز کے اندر جو ہے وہ بچنا ضروری ہے. دیکھیں مارکیٹ میں تو مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں آتی ہی رہتی ہیں, ضروری یہ ہے کہ آدمی کو جب بھی کوئی چیز دی جائے تو وہ اس سے پہلے جو ہے وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. کسی کو کوئی مشروب دیا جائے اور وہ پتہ نہ چل رہا ہو مکس ٹائپ کا ہو تو پوچھے گا نا کہ بھائی اس میں زہر ملا ہوا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے, ایسے تو نہیں جو ہے اس کو پی لے گا. تو یوں ہی جب اپنے کھانے پینے میں ہم یہ احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز آ گئی جو ہمارے لیے انجان سی ہے, پوچھیں بھائی کیا ہے یہ, کوئی اس میں ملا ہوا تو نہیں یا کیا چیز ہے, اس سے میرا نقصان تو نہیں ہوگا, کھٹی ہے کڑوی ہے میٹھی, 10 قسم کے سوال کرتے ہیں. لیکن جب کوئی کاروباری یا مالی اعتبار سے نفع والی چیز آتی ہے تو ہم اس چیز کو جانے بغیر کہ یہ رشوت ہے میرے لیے, سود ہے میرے لیے, جوا ہے کیا ہے, ہم اس کو فوری طور پر جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ فوری طور پر سب سے پہلے علماء سے پوچھیں, جب اس چیز کا درست ہونا معلوم ہو جب ہی حاصل کر رہے ہیں, ورنہ مکمل طور پر اس سے بچیں.
مدنی چلے کے ناظرین, آج کا سلسلہ آپ نے دیکھا کتنی زبردست ہمیں معلومات ہوئی, اور اینڈ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی نیا کام, کوئی بھی نئی چیز جب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں تو اس سے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ آیا یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں. اگر یہ عادت ہماری بن گئی تو انشاءاللہ تعالی بے شمار گناہوں سے ہم بچ جائیں گے, حرام چیزوں سے بچ جائیں گے, اور انشاءاللہ ہماری زندگی ایک اچھی شریعت کے مطابق صاف ستھری زندگی انشاءاللہ گزرے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عزوجل آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل